السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ الانعام آیہ نمبر 131. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. 131. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القرى بظلم واہلها غافلون ولکل درجات مما عملوا وما ربک بغافل اما یعملون وربک الغنی ذو الرحمہ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشاکم من ذریت قوم آخرین. ذالک یعنی رسولوں کا بھیجنا، علم اس لیے کہ نہیں، یکن ہے ربو کا آپ کا رب، مہلک القرا ہلاک کرنے والا بستیوں کو، بظلم ظلم سے، و اہلھا جبکہ اس کے رہنے والے غافلن غافل ہوں، بلکل ان درجاتم اور ہر ایک کے درجے ہیں، مما بسبب اس کے جو عملو عمل کیے یا عمل کیے انہوں نے، وما ربو کا اور نہیں آپ کا رب، غافلن غافل اما اس سے جو یا عملن و عمل کرتے ہیں، و ربو کا اور آپ کا رب، الغنیو بے نیاز ہے، ذو الرحمہ رحمت والا، ایشا اگر وہ چاہے، یذہبکم تو لے جائے تمہیں، و یستخلف اور جانشین بنا دے، من بعدکم بعد تمہارے، جنہیں ما یشاؤ جسے وہ چاہے، کما جس طرح کے انشاکم پیدا فرمایا اس نے تمہیں، من ذریت ایک نسل سے، قوم آخرین دوسرے لوگوں کی. روانی والا ترجمہ دیکھیے. یہ شہادت اس لیے ہوگی کہ آپ کے رب کا یہ دستور نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم سے تباہ کر ڈالے جبکہ وہ حقیقت حال سے ناواقف ہوں، اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق درجہ ملے گا، اور جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے، اور آپ کا رب بے نیاز اور مہربان ہے. اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے جیسے تمہیں اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے. ان آیات میں ایک ایسے ٹاپک پر بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بستی پر بلا وجہ کوئی عذاب نہیں بھیجتا یا ظلم نہیں کرتا جبکہ وہاں کے رہنے والے غافل ہوں، یعنی ان کو پہلے سے خبر نہ دی گئی ہو، ان کے پاس رسول نہ آیا ہو، ان کے پاس کوئی گواہی نہ ہو، یعنی بغیر کوئی انفارمیشن دیے اللہ تعالیٰ بلا وجہ تباہ نہیں کرتا کسی بستی کو، ظلم نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ بستیوں کو یوں ہی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ جب تک ان میں رسول نہ بھیجا جائے اور وہ رسول انہیں کھول کر بتا نہ دے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، تب تک ان پر عذاب کا فیصلہ چسپا نہیں ہوتا. تو جب تک اللہ تعالیٰ کی حجت قائم نہیں ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ جان نہیں لیتا کہ اس نے وہاں پر لوگوں کے لیے رسول مبعوث کیا ہے اور لوگ جان چکے ہیں، تب تک وہاں پر عذاب نہیں آ سکتا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اور اللہ تعالیٰ کتنا فضل و رحمت والا ہے کہ حالانکہ بندوں کو اس نے دین فطرت پر پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ اچھے اور برے کا فرق سمجھ سکے اور اس بات کو پہچان سکے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور اس کو پیدا کرنے والا کون ہے. تو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہر بستی میں کوئی نہ کوئی رسول یا اپنا ایسا کوئی گواہ بھیجتا ہے جو اس بستی والوں کو بتا دے کہ اگر تم ایمان لاتے ہو تو تم فائدے میں رہو گے، اور اگر تم ایمان سے مکرتے ہو یا ایمان نہیں لاتے تو تم نقصان میں رہو گے. کتنا بڑا یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمارے لیے رسول مقرر کیے یا ایسے لوگوں کو بھیجا جو بتاتے تھے. اور دوسری طرف یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب تک کہ وہاں رسول بھیجنے کے بعد بھی وہ کفر کے اوپر اڑے رہتے ہیں اس بستی کے لوگ، تو ان کے خلاف پھر حجت قائم ہو جاتی ہے، یعنی حجت تمام ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے رسول بھیج دیا، کتاب بھیج دی یا لوگوں کو ان کے پاس بھیج دیا جو انہیں اس بات کے لیے تیار کرتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط اس کو سمجھے، اس کے باوجود وہ نہیں مانتے تو پھر ان کے اوپر حجت قائم ہو جاتی ہے، پھر ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں کہ لوگوں کو ان کے گناہوں کے انجام سے خبردار کیے بغیر انہیں اس دنیا میں تباہ کر دے یا آخرت میں عذاب دے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے انبیاء کو مبعوث کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، انہیں ڈرانے کے لیے، اور قرآن میں بھی اسی کا ذکر فرمایا گیا کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یعنی کوئی بستی ایسی نہیں جہاں کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا گیا ہو. اور یہ ڈرانے والے جنہوں، یعنی یہ جو ڈرانے والے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، اللہ کے رسول تھے اور پھر بعد میں رسولوں کے فالوورز تھے. تو جنوں اور انسوں دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، پھر جس نے انبیاء کی دعوت کو قبول کیا وہ نجات پا گئے. اور انبیاء کی دعوت کو قبول کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کیا کہا گیا یہاں پر، جنہوں نے اچھے عمل کیے. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، یہ ہر ایک کے درجے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ ان کے عمل کی وجہ سے. ہم جانتے ہیں قیامت کے دن ہر ایک کو جنت میں اس کا درجہ دیا جائے گا اس کے اعمال کے لحاظ سے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں یا اس سے بھی زیادہ. اور ہر جنتی ہر درجے میں جانے کے بعد کیا کرے گا؟ حسرت کا شکار ہوگا کہ کاش میں نے اس سے زیادہ اچھے عمل کیے ہوتے تو مجھے اس سے بہتر درجہ ملتا. تو آپ دیکھیں دنیا، آج دنیا میں ہمارے پاس مہلت ہے، ہم چاہیں تو ہم اپنے درجات بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے کوئی بھی کام سے غافل نہیں ہے. ہمارے چھوٹے سے چھوٹے کام کا بھی اجر دیا جائے گا، اور وہاں پر چھوٹی سے چھوٹی جو برائی ہے اس کی بھی پوچھ ہوگی. لہٰذا ہم کو اپنے درجات بلند کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور کس وجہ سے درجات بلند ہوں گے؟ انسان کے نیک اعمال کی وجہ سے، اس کی نیکیوں کی وجہ سے، اس کے اچھے اعمال کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوں گے. اور سب سے اعلیٰ درجہ کون سا ہے؟ جنت الفردوس والا. ہر کوئی جہاں کی خواہش کرے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب اگر تم مانگو جنت تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے. سبحان اللہ، تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہوگی آج دنیا میں رسول کے پیغام کو نہ ماننا، یا رسول کے پیغام کو سن کر بھی اس پر ایمان نہ لانا، یا اس پر عمل نہ کرنا. یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو بہت ہی محرومی کا باعث ہوگا. تو جن لوگوں نے رسول کی بات نہیں مانی، جو کافر کے کافر ہی رہے یا نافرمانی پر ڈٹے رہے، اڑے رہے، تو انہوں نے خود اپنا آپ نقصان کیا. اور سب سے بڑا نقصان کیا ہے کسی انسان کا؟ کہ وہ جنت سے محروم ہو جائے، ہے نا. کیونکہ سب سے بڑی کامیابی قرآن کی نظر سے ہمیں کیا بتائی گئی؟ کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے. تو سب سے بڑا خسارہ کون ہوگا؟ جنت سے محرومی. کس کے لیے ہوگا؟ جو جنت سے محروم رہیں گے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے محروم رہیں گے، رسول اکرم کی صحبت سے محروم رہیں گے، انبیاء صدیقین شہدا کی صحبت سے محروم رہیں گے. تو ہر ایک کے لیے وہاں پر درجات ہیں اس کے اعمال کے لحاظ سے. ظاہر سی بات ہے جس نے کچھ برائی کی ہوگی وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے ہمیشہ نیکیاں کی ہوں. تو اہل ثواب اور اہل عذاب دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایون اہل ثواب میں بھی سب کے درجات ہوں گے جنت میں، ان کے اعمال، ان کے جو موقع کی مناسبت سے جو انہوں نے اعمال کیے ہوں گے، اور یہی ان کی کامیابی کی ضمانت ہوگی. سبحان اللہ. تو درجات میں بھی الگ الگ درجے ہوں گے لوگوں کے ان کے نیک عمل کی وجہ سے، لیکن وہ راضی ہوں گے. اور جو کچھ بھی ان کو جنت میں مل جائے گا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس پر قناعت کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، کم از کم اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم کی آگ سے تو بچا لیا. تو بس ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات عطا کرے، جو اس نے اپنے مقرب یعنی چنے ہوئے محبوب بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ارادے عمل سے ناواقف نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ کس نے کس ارادے سے کون سا عمل کیا تھا. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے برے کاموں سے کیوں منع کیا ہے ہم کو؟ ہمارے بھلائی کے لیے منع کیا ہے نا. ہمارا اپنا نقصان ہے اس میں، برے کاموں میں. اور ہمیں بھلائی کے کاموں کی ترغیب کیوں دی گئی؟ کیوں موٹیویٹ کیا گیا کہ اچھے کام کرے؟ کیونکہ اس میں ہمارا اپنا خود کا فائدہ ہے. تو ہمارا رب کتنا مہربان ہے ہم پر کہ ہمارے لیے جس میں اچھائی ہے وہ ہم کو انہیں کاموں کی ترغیب دیتا ہے، اور ہمارے لیے جس میں برائی ہے اس ہم کو انہیں کاموں سے روکتا ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کی بات نہ مان کر دیکھا جائے تو ہم کس کا نقصان کرتے ہیں؟ خود اپنے آپ کا. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بات مانی جائے، اور اللہ کے رسول نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں وہ مانا جائے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں، کیونکہ ہمارے اعمال سے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑ سکتا، ہے نا. اگر سارے کے سارے انسان اول سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہم اپنا فائدہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس لائق ہے وہ تو ہے ہی، یعنی ہم تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر ہی نہیں سکتے، ہماری زبان تو قاصر اور عاجز ہے اس بات سے، اس کی بڑائی تو ویسی ہے جیسے خود اس نے اپنے آپ کی بڑائی کی ہے، سبحان اللہ۔ تو ہم سب مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں تو اس کی کبریائی میں اضافہ نہیں ہو سکتا، وہ تو ہے ہی ویسا، الحمدللہ سبحان اللہ، اس شان کے لائق ہے وہ جیسے خود اس نے اپنی تعریف کی ہے۔ اور اگر ہم اول سے لے کر آخر تک بھی اللہ نہ کرے اللہ کی نافرمانی کریں تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، سبحان اللہ۔ تو فائدہ کس کا ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف اور کبریائی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، تو فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا اپنا، اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں ہو سکتا، نہ ہم اس کا کوئی کمی کر سکتے ہیں نہ زیادتی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو تمام مخلوق سے بے نیاز ہے، اطاعت کرنے والوں کی اطاعت اسے کوئی فائدہ دیتی ہے، نہ نافرمانی کرنے والوں کی نافرمانی اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ ان یشا یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، یعنی تمہیں ہلاک کر کے ختم کر دے، اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جیسے تمہیں پیدا کیا اوروں کی اولاد سے۔ جب تمہیں اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ دوسرے لوگوں کی طرح تمہارا اس دنیا سے جانا لازمی ہے، تو تم بھی اپنے بعد آنے والوں کے لیے اس دنیا کو خالی کر کے یہاں سے نکل جاؤ گے، جیسے تم سے پہلے کے لوگ یہاں سے نکل گئے ہیں اور انہوں نے اس دنیا کو تمہارے لیے خالی کر دیا۔ پھر تم نے اس دنیا کو اپنا کیوں ٹھکانا اور وطن بنا لیا جبکہ تم کو یہاں سے جانا ہے؟ تم نے یہ کیوں بھلا دیا کہ یہ دنیا صرف ایک جائے قرار ہے، ٹھکانا نہیں ہے، یعنی ایک گزرگاہ ہے یہ، اور اصل منزل آخرت ہے، یہی وہ گھر ہے جہاں ہر نعمت جمع کر دی گئی ہے، یعنی آخرت میں۔ اگر حاصل کرنا ہے تو کون سا ٹھکانا حاصل کرو؟ پھر آخرت کا، جہاں پر ہر نقصان سے حفاظت ہے اور ہر خواہش پوری کی گئی ہے، یعنی آخرت ہی وہ منزل ہے جس کی طرف سب کو لپکنا چاہیے، جیسے کہ پہلے لوگ گزرے ہیں، کیونکہ آخرت یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیام ہے، یہ وہ منزل ہے جس کے آگے کوئی منزل نہیں، یہ وہ مطلوب اور مقصود ہے جس کے سامنے ہر مطلوب ہیچ ہے، کمتر ہے، یہ وہ مرغوب نعمت ہے جس کے مقابلے میں ہر چیز بیکار ہے، سبحان اللہ۔ یعنی علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہاں وہ نعمتیں عنایت ہوں گی جن کو نفس چاہیں گے، اور آنکھیں لذت حاصل کریں گی، اور رغبت کرنے والے رغبت کریں گے، جیسے روحوں کی لذت، بے پایاں فرحت، جسم و جان کی نعمت، اور اللہ تعالیٰ علام الغیوب کا قرب۔ بس کتنی اعلیٰ فکر ہے جو، یعنی ایسی سوچ، ایسی نظریں کتنی اعلیٰ ہیں جو ان مقامات کو حاصل کرنے پر ٹکی ہوئی ہیں، اور کتنا بلند ہے وہ ارادہ جو ان اعلیٰ درجات کی طرف مائل پرواز ہے، اور کتنا بدنصیب ہے جو اس سے کمتر پر راضی ہے، اور وہ کتنا کم ہمت ہے جو گھاٹے کا سودا پسند کرتا ہے، غفلت کا شکار ہے اور ایسے راستے پر سفر کرے جہاں کوئی اس کی منزل ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے۔ تو آپ بتائیے کس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، پھر کون سی منزل ہمیں حاصل کرنا چاہیے، کس کی تگدو میں ہمیں لگی رہنا چاہیے؟ کیا جنت کو حاصل کرنے والا دنیا میں چین سے بیٹھ سکتا ہے؟ کیا جہنم سے بچنے والا سکون کی نیند سو سکتا ہے؟ نہیں، جسے جنت حاصل کرنے کی تڑپ ہو وہ تو مسلسل کوشش کرتا رہے گا، نیک اعمال کے لیے جدوجہد کرتا رہے گا، تلاش کرتا رہے گا کہ کہاں ہے نیک عمل جہاں میں اس کو کر سکوں تاکہ میں جنت کے بلند اور اعلیٰ درجات پا سکوں، اور اپنے آپ کو بچاتا رہے گا اس راستے سے جو اس کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو کوشش کس کے لیے ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہمارا رب تو وہ ربک الغنی ذو الرحمہ، وہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، اور رحمت کا شیوا اس نے اپنے لیے لازم کر لیا ہے، تو ہماری اطاعت ہمیں ہی فائدہ دے گی۔ اللہ تعالیٰ تو زمانے والوں سے بے نیاز ہے، اور تم کو تو اس زمین سے آخر کار چلے ہی جانا ہے، تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں یہ زمین خالی کر کے دینی ہے دوسرے لوگوں کے لیے، وہ آئیں گے اور یہاں رہیں گے، کیونکہ جیسے دوسرے لوگوں نے تمہارے لیے زمین خالی کی تھی تو تمہارے لیے جگہ بنی، ایسے ہی تمہیں بھی جانا پڑے گا تاکہ دوسروں کے لیے جگہ بنے۔ یعنی اس کا مطلب ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا یہاں، یعنی یہ زمین کیا ہے دیکھا جائے تو ہمارے لیے ایک گزرگاہ ہے، ये ठिकाना नहीं है हमारा, और अगर ठिकाना है तो बस थोड़ी देर का ठिकाना है, ये मंजिल नहीं है हमारी। आप देखें ना, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक कितने लोग आए और चले गए हैं ना, क्या जमीन पर हमेशा रहे वो लोग? नहीं, बल्कि हमसे 100 साल पहले के लोगों का ही देख लीजिए कि हमसे 100 साल पहले जो लोग थे क्या आज वो हैं? नहीं है, चले गए इस दुनिया से। लेकिन क्या छोड़कर गए? जमीन पर अपने आसार छोड़कर गए, जो कुछ उन्होंने आमाल किए थे अच्छे या बुरे, और उसका अंजाम वो वहां पर भुगत रहे होंगे, या अच्छे नेक अमल किए होंगे तो उसका फायदा उठा रहे होंगे कब्र में, और आखिरत में भी फिर उठाएंगे। तो कोशिश कहाँ के लिए करनी चाहिए, जद्दोजहद किस लिए होनी चाहिए, फिक्र किस बात की होनी चाहिए कि हमें आखिरत में जन्नत मिलेगी, नेक लोगों की सोहबत मिलेगी, अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल होगा कि नहीं होगा, रग़बत करने वालों को किस तरफ रग़बत करना चाहिए? आखिरत की तरफ, नेक कामों की तरफ, जिससे रूह को लज्जत मिले, जिससे दिलों को फरहत मिले, जिससे हमारे दिल और जहन को सुकून मिले, अल्लाह ताला की नेमतों से हम मालामाल हों। तो सोच जो हमारी फिक्र है वो आला होनी चाहिए, हमेशा अच्छे पर नजर रखें, जो आला से आला चीज है उस पर नजर रखें, और आला से आला चीज क्या है? जन्नत, उसकी नेमतें। तो हमें यहां से चले जाना है, और हमारे बाद दूसरी कौम यहां पर आ जाएगी। इन्ना मा तुअदून लआतिन वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन 134, कि तुमसे जिस चीज का वादा किया जाता है वो आने वाली है और तुम आजिज नहीं कर सकते, यानी तुम अल्लाह ताला को आजिज नहीं कर सकते और उसके अजाब से कहीं भाग कर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारी पेशानियां उसके कब्जे कुदरत में है और तुम उसकी तदबीर और तसरुफ के शिकंजे में जकड़े हुए हो। तो जिस चीज का तुमसे वादा किया जा रहा है यानी कयामत, वो आने वाली है और तुम अल्लाह को आजिज नहीं बना सकते, यानी अल्लाह ताला ने जिस कयामत के दिन का तुमसे वादा कर रखा है वो हर हाल में आकर रहेगा। तुम अपनी सर तोड़ कोशिश कर देखो, तुम उस दिन को टालने पर कभी कादिर नहीं हो सकते, फिर उस दिन तुम्हें पूरा पूरा हिसाब तुम्हारा चुका दिया जाएगा। एक तरह से यहाँ पर अजाब का वादा भी है, हो सकता है ये ऐसा अजाब भी जैसा काफिरों पर आया तो फिर उन्हें निजात की कोई राह ना मिलेगी। यानी जो लोग नाफरमानी करते रहे थे अल्लाह ताला की, तो फिर उनके लिए अजाब का वादा है। قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون, قل کہہ دیجئے یا قومی, اے میری قوم, اعملوا عمل کرو, على مكانتكم اپنی جگہ پر, کہ اے میری قوم تم کام کرتے رہو اپنی جگہ پر, یعنی جس حال میں تم ہو اور جس حال کو تم نے اپنے لیے پسند کر لیا ہے اسی پر قائم رہو, میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل اور اس کی مرضی کی اتباع کرتا ہوں, من تكون له عاقبۃ الدار انه لا يفلح الظالمون, آیت نمبر 134 سے ترجمہ دیکھیں. اما تعدون لعات, بلا شبہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو یقیناً وہ آنے والی ہے, وما انتم, اور نہیں تم, بمعجزین, عاجز کرنے والے, قل کہہ دیجئے یا قومی, اے میری قوم, اعملوا, عمل کرو تم اپنے, علی مکانتکم اپنے مقام پر, انی عامل, میں عمل کرنے والا ہوں بے شک اپنی جگہ پر, فسوف تعلمون, انقریب تم جان لو گے, من تکون لہو, اس شخص کو ہے یعنی اس کے لیے عاقبت الدار, اچھا انجام آخرت کا, انہ لا یفلح الظالمون, یقیناً نہیں فلا پائیں گے ظالم. تو جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی قیامت, وہ یقیناً آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں بنا سکتے, آپ ان سے کہیے اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ اور میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں, پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر رہتا ہے, اور یہ تو یقینی بات ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے. اصل چیز یہاں پر ہمیں آخرت کے گھر کی یاد دلائی جا رہی ہے, اور ہمیں اللہ کے راستے کی طرف دعوت تو دینی ہے لیکن انجام چھوڑ دینا ہے. ہمیں لوگوں کو زبردستی نیک نہیں بنانا ہے یا زبردستی مسلمان نہیں بنانا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, اپنی طرف سے دعوت پہنچا دینی ہے, بات پہنچا دینی ہے, ان کا عمل انہیں فائدہ دے گا, ہمارا عمل ہمیں فائدہ دے گا. یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات پہنچائی گئی کہ تم بھی اپنی جگہ کام کرتے رہو, عمل کیے جاؤ, اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں. اب دیکھتے ہیں کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے آخرت کا گھر کس کے لیے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کے لیے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے, اصل میں اس کا عظیم انصاف ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے اعمال کی جزا دیتا ہے. تو عمل کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا, اور نہایت ہی بصیرت کے ساتھ ان اعمال کی جزا بھی بیان فرما دی۔ تو دنیا میں اور آخرت میں اچھا انجام صرف اہل تقویٰ کے لیے ہے، آخرت کا گھر اہل ایمان کے لیے ہے، اور انبیاء اور رسولوں کی لائی ہوئی شریعت سے منہ موڑنے والوں کو عذاب سے خبردار کیا گیا کہ ظالم پلا نہیں پا سکتے۔ ظالم اس دنیا سے کتنے ہی فائدے اٹھا لیں لیکن آخر کار ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو پکڑ لیتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے، ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلت ہو، کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو پکڑ لیتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں۔ تو آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اتنا ظلم ہے ہر طرف، اتنی زیادہ آہوزاری ہے، گریہ وزاری ہے، اگر ہم صرف فلسطین کے حالات دیکھ لیں، اور صرف فلسطین ہی کیا، ایسے بہت سارے جگہیں ہیں جہاں پر ظلم حد سے بڑھا ہوا ہے۔ کشمیر کو لے لیں، برما کو لیں، چائنا میں جو یوگر مسلم ہیں ان کو دیکھ لیں، جو کنسنٹریشن کیمپ بنے ہوئے ہیں، اور بھی دنیا میں ہر جگہ جہاں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور ظلم کی حد ہے، یعنی بھوک سے، یعنی ایک بیسک چیز سے لوگ مجبور ہیں، ان کو کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں۔ آج ہم کتنا کھا پی رہے ہیں، کتنی فراوانی ہے الحمدللہ ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ ہم کو نہ آزمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تنہیں ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے، جس کی اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ تو یہ جو امن ہے الحمدللہ آج ہم کو حاصل، ہمیں خوف نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ خوف میں جی رہے ہیں، دن رات مسلسل تکلیف میں ہیں، ان کے اپنے پیاروں کو اپنے آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، روز کوئی نہ کوئی شہید ہوتا ہے۔ تو ظلم ہے آج دنیا میں، تو ظالم کبھی فلا نہیں پا سکتے، جو ظلم کرنے والے کبھی بھی فلا نہیں پا سکتے، اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کرے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے کہ کتنا گرتے ہیں یہ، کتنا ظلم میں آگے بڑھتے ہیں، کتنا وہ روند رہے ہیں مسلمانوں کو آج، کلمہ پڑھنے والوں کو، صرف ان کے ایمان کی وجہ سے۔ تو اب دیکھیں یہ جو ابھی تک جتنی آیتیں ہم نے پڑھی 131 سے 135 تک، ان تمام آیت میں ہمیں جو بات سیکھنے کو ملتی ہے، اس میں بار بار عمل کا لفظ آیا، دیکھا آپ نے، وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا، یہاں بھی عمل کا لفظ آیا ہے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، ہے نا، یہاں بھی عمل کا لفظ آیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہاں آیا عمل کا لفظ، قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ ان صرف چند آیتوں میں بار بار عمل کا ذکر آیا ہے۔ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ بس اللہ اللہ کرتے رہو، مسجدوں میں چلے جاؤ، مراقبوں میں بیٹھو، رہبانیت اختیار کر لو اور عبادت کرتے رہو غاروں پہاڑوں میں جا کر؟ نہیں، اس دنیا میں رہ کر، اس کی کشش میں رہ کر اپنے آپ کو بچائے رکھنا، تقوی کی زندگی اختیار کرنا۔ جو پوچھا گیا تھا نا صحابی سے کہ تقوی کیا ہے، تو کہا کہ کبھی کیسے ایسی کانٹے دار جھاڑیوں سے گزرے ہو، تو وہاں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے لے کر چلے جانا، ان کانٹے دار جھاڑیوں سے بچتے ہوئے گزر جانا، یہ تقوی ہے کہ اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر نہ رہ جانا، یہ رنگینیاں کبھی تمہیں پکڑے تو اس سے اپنے دامن کو چھڑاتے ہوئے گزر جانا، یہ تقوی ہے۔ تو بار بار عمل کی عمل کی بات کی گئی ہے۔ تو کیا صرف ایمان کافی ہوگا لانا ہمارا، کہ صرف زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو ختم ہو جائیں گے سارے معاملات، بس کافی ہے؟ وہ بھی ضروری ہے، پہلے وہی ضروری ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار ہی ضروری ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی آپ کو اپنی پوری زندگی مسلمان بنا کر رکھنی ہے، ہر معاملے میں اپنے آپ کو جھکا دینا اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے، اللہ کے رسول کی اطاعت میں جھکا دینا، یہ مسلمان کی زندگی ہے۔ اور امام بخاری نے جہاں پر کتاب الایمان لایا ہے، یعنی ایمان کے بارے میں، تو ایمان کے ساتھ انہوں نے عمل کو ثابت کیا ہے، کئی احادیث سے انہوں نے اس بات کا ثبوت پیش کیا ہے کہ ایمان کا مطلب ہے عمل۔ صرف زبان سے اقرار کر لینا، دل میں مان لینا ایمان، یہ کافی نہیں ہے جب تک آپ اپنے عمل کے ذریعے سے نہ بتا دیں۔ اسی لیے جو ڈیفینیشن ہم پڑھتے ہیں ایمان کی، کہ کیا ہے وہ ڈیفینیشن عربی میں کیا ہے، ابھی یاد نہیں آ رہی ہے، زبان سے اقرار، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح، یہ ہے وہ ڈیفینیشن ایمان کی، کہ ایمان دل سے یقین ہو، اطمینان ہو، آپ کا عمل، آپ کے اعضا گواہی دیں عمل کر کے، اور زبان سے اقرار، یہ تینوں چیزوں کو ملا کر ایمان بنتا ہے۔ تو عمل کیا ہو سکتے ہیں، اعمال کیا ہو سکتے ہیں، کس بنا پر جنت ملے گی، کس بنا پر جنت کے درجات میں بلندی ملے گی، انی عامل، رسول اکرم کے ذریعے کہلوائے گئے کہ میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں اور اللہ کی مرضی کی اتباع کرتا ہوں. ان قریب تم جان لو گے کہ عاقبت کا گھر کس کو ملتا ہے، آخرت کا، میرے لیے ہے یا تمہارے لیے ہے. تو کون کون سے عمل ہو سکتے ہیں، کیسے، کون سے عمل، رسول اکرم نے چھوٹے چھوٹے عمل گنوا دیجئے مجھے تاکہ تھوڑا سی بات سمجھ میں آ جائے. رسول اکرم نے کن کو عمل، نیک عمل کہا ہے جس کی وجہ سے درجات کی بلندی ہے یا پھر ثواب کی بشارت ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلانا، سلام کرنا، ہے نا، رات میں اٹھ کر نماز پڑھنا جب سب لوگ سو رہے ہوں، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر اکسانا، یتیموں کی خبر گیری کرنا، انصاف کی بات کرنا، ہے نا، یہ نیک عمل ہی ہے نا. پڑوسیوں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، والدین کی فرما برداری، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، یہ سب کیا ہے؟ جی ہاں، نماز، عبادت تو ساری آ جاتی ہیں اس میں، نمازیں، روزہ اور نفل اعمال بھی، نفل نمازیں، نفل روزہ، کسی کے جنازے میں شریک ہونا، مریض کی عیادت کو جانا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی سے مسکرا کر ملنا، کسی کی تکلیف کو دور کر دینا اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہماری تکلیف دور کرے گا، لوگوں کی پردہ پوشی کرنا، عیبوں کی پردہ پوشی کرنا، غیبت نہ کرنا، یا کہیں غیبت کی جا رہی ہو تو اس بھائی کی مدد کرنا سامنے والے کو غیبت سے منع کر کے، یہ سب نیک اعمال ہیں. جی، عدل کرنا، حق بات کہنا، اچھا اخلاق، یہ سب نیک اعمال ہیں. تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کوئی چھوڑیں گے ہم؟ نہیں چھوڑیں گے. اور چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے. کیوں؟ کیونکہ چھوٹی چھوٹی برائیاں پھر بن کر کیا ہوتی ہیں، بہت بڑا انبار بن جاتی ہیں، ڈھیر بن جاتی ہیں. آج ہم یہیں تک کرتے ہیں کیونکہ نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے اور اس میں میں تھوڑا سا خاص طور سے کچھ اسپیشل لینا چاہ رہی تھی کہ جو بھی شرک ہے یا جو حصہ لگا دیتے ہیں دنیا میں اپنے خود ساختہ بتوں کے لیے لوگ، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. آج کا یہیں ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.